أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صلوات الله آپ اس درخواست سے فاتح ہے کہ غلام جعفر ابن عرض محمد مرحوم سید ناصر عباس ابن علی عباس اور مرحوم سیدہ رئیس زہرا بن علی عباس ان کے سال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ کر دست دیجیے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد کا کچھ مریضوں نے مومن مومنات کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ مصائب کی بات وقت نہیں ہوتا دعا کا ان مجالس میں زیادہ پہلے دعا کی دیتے ہیں کہ تمام مریض مومن مومنات کے لیے میرے بھی ایک عزیز طالب رضوی صاحب کو اس میں شامل کے لیے دعا کیجیے کہ بہتر بیمار کربلا ان تمام کو شفا کاملہ واجنا تھا تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھیج دیجیے محمد کل کیونکہ موضوع ایسا دیا گیا ہے اجازت تو کیونکہ موضوع ایسا دیا گیا ہے میں نے دیا ہے علمی تحریک کے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ خشکی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سے کل ذرا سی میں نے بات کی تھی تو کافی مجھے اس کا رسپانس اچھا ملا دونوں طرف سے اچھا ملا کہ صاحب ایک تو ایک مجلس بہت خشک تھی اور ایک ایک صاحب بہت ہی اچھی تھی معلوماتی تو بہرحال اب یہ سلسلے تو چلتے رہی ہے ہمیں موضوع کے حساب سے چلنا ہے مجھ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے جو موضوع دیا ہے اسی میں رہنا ہے اور ایک اور مشکل جو مجھے پیش آ گئی وہ یہ کہ میں نے عنوان دیا تھا علم طاہرین کی علمی تحریک یہاں میں خود اپنی بے بیزاری کا کمیونٹی کا کمائی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں دیگر علم طاہرین کے ذکر کو کس طرح سے لاؤں کیونکہ ابھی یہ ایک باب جو پہلا شروع کیا ہے مولا کائنات کا اس میں بھی جس کو کہنا چاہیے کہ جب روایات میں یہ کہ قطرے کے برابر تمام صحابہ کا علم ہے سات سمندروں کے مقابلے میں سب کا علم ہے قطرے کے برابر تو خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے سمیٹوں اور دوسرے اذکار لے کر آؤں لیکن اب کوشش یہ ہوگی کہ آپ اشارے ہو گئے آپ کی مجلس اور مولا کائنات کے نام مولا مستدیان کے نام کل سے کوشش ضرور کروں گا کہ چند دیگر علمائے تحریم کی بھی علمی تحریکوں کے کچھ ایک حصے پر کسی ایک حصے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ موضوع کی وسعت کتنی ہے موضوع کتنا وسیع ہے میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں 9 یا 10 مجالس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ فکر کے ذریعے سے کچھ کھلے اور لوگ اس طرح مائل ہو جائیں تو اس میں ظاہر ہے کہ فلسفے کا ذکر بھی آئے گا منطق کا ذکر بھی آئے گا جب فلاسفہ ایک الزام لگائیں گے تو جواب دینا کس کا کام ہم لوگوں کا دفاع کرنا کام ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ ریشہ اور جڑ علوم کی وہاں نہیں بلکہ سارے علوم کا سرچشمہ محمد اور آل محمد ہے ایک چینل سے متعلق کل سوال کیا گیا نہ اس چینل کا نام لینے کی ضرورت ہے نہ اس سوال کو دہرانے کی ضرورت ہے کیونکہ نہ یہ موقع ہے نہ یہ جگہ ہے کہ میں اس قسم کی باتیں کروں اور اس قسم کی باتیں مجھے کرنا سیب بھی نہیں دیتی اس مقام سے بس یہ ہے یوں سمجھ لیجیے کہ شباہت دی گئی ہے کسی کی آخری رسومات کو مولا کائنات کی شہادت سے یوں سمجھ لیجیے شباہت کسی واقعے کی شباہت کسی معصوم کی شباہت دے دی گئی ہے کسی اور زبان سے یہ کوئی نئی بات نہیں میں اس کی کیا وضاحت کروں ارے بھائی جس کی جو مرضی کہتا رہا ہم کس کی زبان روکیں گے وہ کہہ رہے نہیں ایسا تھا کتابیں بدل دی، تاریخیں بدل دی، روایات بدل دی، واقعات بدل دیے، ادھر کے فضائل ادھر، ادھر کے فضائل ادھر، ادھر کی فضیلت ادھر، ادھر کا واقعہ ادھر، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کی وضاحت میں کیا کر سکتا ہوں؟ حق ہے وہ تو حق ہے، اب وہ کہتے رہے تو میرے کہنے سے وہ اپنی بات تو نہیں بدل دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے، کیا صحیح ہے، اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے سلسلے چلتے رہے چلتے رہیں گے، ہم اپنی بات کو لے کر، ہمیں تو وہ گوشے جو خود عقل انسانی مجبور ہو جائے کہ آخر اگر اور ان کے مقابلے میں علمی ہستیاں تھیں تو ان کے علمی آثار ہیں کہاں؟ سوال تو آپ خود ان کے ذہنوں میں پیدا کریں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے بات کرنے، ہم بات کرتے چلے جائیں گے، ہم نے عرض کیا کہ جس معصوم پر چاہیں گے بات کرتے چلے جائیں گے، اشروں پہ اشرے پڑھتے چلے جائیں گے، علوم کا سمندر ختم نہیں ہونے والا، ذکر اہل بیت ختم ہونے والا نہیں، ایک جگہ وہ آتی کہ ایک واقعہ، دو واقعہ، چار واقعہ، پانچ واقعہ، قصہ ختم، علمی اثر نحو البلاغہ کی صورت میں صحیح ہے، فاطمیہ کی صورت میں صحیح ہے، سجادیہ کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، کلمات الاختصار کی صورت میں، حکمتوں کی صورت میں، علمی آثار کی صورت، تو یہ علم ہے جو آگے بڑھ کر خود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے مقابلے پر تو لے آؤ، کوئی ہے مقابلے، تو آپ اپنی تعریف بیان کرتے چلے جائیے، آپ ان ہستیوں کا تعارف کراتے چلے جائیے، آپ کہیں گے کہ ہم کون ہیں تو تعارف کرانے والے، نہیں، یہ تو معصومین نے خود کہا کہ تم سے ہماری پہچان ہوگی آنے والے زمانوں میں، ظاہری طور پر نہیں ہوں گے، جب ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تو لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہاری علمی استعداد کو دیکھیں گے، تمہارے علم کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تو تم ہمارے تعارف کا ذریعہ بنو گے، لوگ تم سے ہم تک پہنچیں گے، بالکل جس طرح سے علی کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، اگر علی کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی اللہ کو تلاش کرے گا تو اللہ ہی نہیں ملے گا، باقی سب کچھ مل جائے گا، لاکھ کہتا رہے زبان سے اللہ، کیونکہ توحید ملے گی، یہاں کل میں نے صرف اشارہ کیا تھا، آج اسی توحید کا تسلسل، کل فلسفے کی زبان میں، آج ایک اور انداز، اگرچہ فلسفہ منطق دونوں شامل، لیکن کل کے تجربے کے پیش نظر میں منطق اور فلسفے کی اصطلاحوں میں نہیں جاؤں گا، بالکل سادہ سادہ سی بات کروں گا، ایک چیز ہے مادہ، ایک چیز ہے سالمہ، ایک چیز ہے جوہر، مادہ، مادہ پرست سنتے رہتے ہوں گے، مادیین جن کو کہا جاتا ہے مٹیریلسٹ، جس طرح سے اللہ کے ماننے والے موجود، اسی طرح اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی گروہ موجود، جسے ہم کہہ دیں ملحد کہہ لیں، مٹیریلسٹ کہہ لیں، مادیین کہہ لیں، مادیین انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے، جو کچھ ہے وہ مادہ ہے اور کچھ بھی نہیں، کب سے کہاں سے جہاں بھی جاؤ گے آخر مادہ ہے، آج ہمیں انہی کی بات سے استدلال کرنا ہے، اور یہ استدلال میرا نہیں، جب نتیجہ نکالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا متقیان ہیں، جن کے ان کے جس نے، جس کی ہستی نے ان کے نظریات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، مادیین کہتے ہیں، مادے کی تعریف کیا بتائی گئی، آج تک کوئی مادے کی حقیقت بھی بیان نہیں کر سکے کہ مادے ہے کیا، مادے کی صحیح تعریف نہیں ہو سکی، مادے کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مادہ، وہ چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے، جو وقت رکھتی ہے، اور جسے ہوا سے خمسہ میں سے کوئی ایک حادثہ محسوس کر لے، ہوا سے خمسہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بچوں، پانچ چیزیں جو ہماری ہیں، ان پانچ حواس میں سے کوئی ایک حص محسوس کرے، وہ جگہ گھیرے، وہ وزن رکھتی ہو، اسے کہتے ہیں مادہ، وہ چیز ہے مادہ، مادہ کے اجزائے ترکیبی کو کہا جاتا ہے عناصر، بالکل آسان آسان لے کے چلیں گے، اور یہ بہت مختصر وقت ہوگا، جب تک یہ تمہید نہیں بندے گی بات آگے نہیں چلے گی، مادے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں جن سے مادہ تشکیل پاتا ہے انہیں کہتے ہیں عناصر، اور ان عناصر کی تقسیم در تقسیم کے بعد جو آخری اکائی بچتی ہے، وہ اکائی کے جس میں مادے کے تمام خواص پائے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سالمہ، اسے کہتے ہیں ہم سالمہ، اور جب اس کی بھی تقسیم کر دی جائے، مزید تقسیم اس عنصر کی مزید تقسیم در تقسیم، یہاں تک کہ اس کے خواص اس میں باقی نہ رہے، خواص الگ ہو جائے، تو اسے کہا جاتا ہے جوہر، یہ جوہر اصل ہے، مادے کی اصل کیا چیز ہے؟ جوہر، یہاں تک ہم پہنچے، اب دیکھیں پانی کیا چیز ہے، کہتے ہیں دو گیسوں کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، پانی کی تقسیم کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے اس کی اکائی کی تقسیم، یہاں تک کہ پانی کی جو آخری شکل واقعی بچی اسے کہا جاتا ہے پانی کا سالمہ، पानी नहीं रहा, पानी नहीं रहा, पानी खत्म हो गया, सालिमा बचा। इस सालिमे में अभी खवास मौजूद है, यानी ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, पानी नहीं है, शक्ल बदल गई, सालिमा बचा। सालिमा क्या बताया हमने कि जिसमें असल खवास मौजूद हो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। अब जब इसकी मजीद तब्दील की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो गए, अब भी वजूद खत्म नहीं हुआ। कहा गया कि अब जो बाकी बचा है ये पानी का जौहर है, इसे कहा जाता है जौहर, ये है पानी का जौहर, मादा सालिमा जौहर। जौहर के लिए कहा गया कि ये नाकाबिल तकसीम पहले कहा जाता है, जौहर को तकसीम नहीं किया जाता, और हर एक कतरा पानी का, एक कतरे पानी में लाखों सालिमे होते हैं। और जौहर के लिए क्या बताया गया कि एक इंच के 70 करोड़वें हिस्से से भी छोटा होता है ये जौहर। एक इंच कितना होता है? एक इंच के बिल्कुल तौहीद पर आपको लेके जाएंगे, गैबत पर लेके जाएंगे, गैब बिल ईमान पर लेके जाएंगे, इन्हीं की दलील से, मादियों की दलील से ये कहते हैं। और सारी साइंस कहती है कि जौहर क्या है कि एक इंच का 70 करोड़वें हिस्सा, 70 करोड़वें हिस्से से भी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि बड़ी से बड़ी ताकतवर खुदबीन से भी इस जौहर को देखा नहीं जा सकता। यह है मादियों की तहकीक, यह साइंस की भी तहकीक। कहां पहुंचे, असल क्या हुई? का असल वो है जौहर की कि जो नजर ही नहीं आती। एक मसला हल हुआ, खुद फैसला किया कि एक इंच का 70 करोड़वां हिस्सा उससे भी छोटा होता, इतना छोटा कि बड़ी से बड़ी ताकतवर खुदबीन से भी इस जौहर को देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। फिर भी माना कि नहीं माना जौहर को, माना कि जौहर है नहीं, बात मुकम्मल नहीं, ये सिर्फ इशारा किया है, बात को आगे बढ़ाते हैं। जौहर ये 400 साल कबले मसीह, अरबी में उसके नाम का तलफ्फुज है डेमोक्रेटिस, और इंग्लिश में या लातिनी में शायद डेमोक्रेटिस, एक यूनानी मुफक्किर गुजरा 400 साल कबले मसीह, उसने इन गैर मरगी जर्रात का सबसे पहले जिक्र किया, और क्योंकि नाकाबिले तकसीम थे लिहाजा इनका नाम रखा एटम। एटम का माना नाकाबिले तकसीम था पहले, पहले काबिले, और उसकी तकलीद में उसके बाद जितने भी हुक्मा, जितने भी फलासफा है, उन सब ने कहा कि एटम नाकाबिले तकसीम वला यनहल, ना तो इसका तजिया किया जा सकता, ला यतजज्जी वला यनहल, और ना ही इसकी तहलील हो सकती है। यह है एटम आखिरी मरहले में, कहिए वो है एटम जौहर, यानी कि जिसकी तकसीम भी नहीं हो सकती, जिसे मुनहल भी नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त का नजरिया था, अब साइंस ने क्या कहा, आगे नहीं, जौहर काबिल तकसीम है, आज जौहर को तकसीम कर दिया, आज जौहर को तोड़ा जा चुका है, ये एटम बम और ये तवानाई एटमी जभी तो वजूद में आएगा, क्योंकि जौहर को इंसान इस एटम को तोड़ने में कामयाब हो गया। अच्छा जब एटम को तोड़ा तो क्या नतीजा निकला, कुर्बान जाइए हमारी जान है कुर्बान अइमा ताहिरीन के उलूम पर। जब इल्म गैब की बात की जाती है लोग कहते हैं शिर्क है, आज देखिए आप कैसे अक्ल इंसानी नहीं मानेगी कि ये इल्म लदुनी के हामिल है ये हजरात। अब देखिए पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, एटम क्या था, 70 करोड़ से भी छोटा हिस्सा जो नजर नहीं आता, साइंस ने उसको तोड़ दिया, इसको तोड़ा जा चुका, जब तोड़ा जा चुका तो इसमें से भी बहुत सारी चीजें निकली, इसमें से भी, और इसमें जो मशहूर चीजें निकली वो थी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये एटम की तकसीम से जो बुनियादी अज्जा हासिल हुए उनमें से 3 बुनियादी अज्जा कहलाते, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या खासियत है, कहा गया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक मरकज में मुर्तकिज रहते हैं, एक साथ एक जगह रहते हैं, तकसीम दर तकसीम बता रहा हूं। अब निजाम शमसी को देखिएगा आप क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के गिर्द इस तरह गर्दिश करता रहता है जैसे सूरज के गिर्द सारे सैयारे, آپ ذرا تقسیم پر تو نظر ڈالیے, کیا تقسیم کی؟ یہ سائنس کی بات کر رہا ہوں, علم غیب کی بات نہیں کر رہا, یہ تو سائنس کہہ رہی ہے. آپ نے کیسے مان لیا؟ آپ نے دیکھا, آپ کو نظر آیا, سائنسدان کہے تو آپ نے مان لیا, رسول کہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں, امام کہے معلوم نہیں ہے کہ نہیں. ارے سائنس کہہ رہی ہے, توجہ رکھیے گا. ابھی نتیجہ نہیں نکالا میں نے, کہا یہ الیکٹران پروٹون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے, ان کا کیا نام رکھا گیا؟ کہا یہی وہ برقی شعائیں ہیں. الیکٹران یعنی برقی شعائیں, کہ جنہیں انرجی کا نام دیا گیا, جنہیں توانائی کا نام دیا گیا. یعنی کیا ہوا؟ مادے کی ایک شکل کیا بنی؟ جب مادے کو توڑا تو اس کی اصل نکلی برق, بجلی. تو بس مادہ اور یہ برق, یہ شعائیں, یہ مترادف اور مختلف شکلیں, جب ان شعاؤں کو تہ در تہ جمع کیا تو یہ بن گئے مادہ, اور جب ان شعاؤں کو آزاد رکھا تو یہ بن گئے برق پارے. برق پارے سمجھ رہے ہیں؟ روشنی, نور. جب ان کو جمع کیا تو مادہ, جب ان کو آزاد رکھا تو یہ کیا بن گئے؟ کہا یہ برق پارے بن گئے. اب سائنس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کوئی سب سے پہلے کوئی چیز تھی تو وہ یہ برقی شعائیں تھی. اللہ, دیکھیے آپ سے زیادہ میں مشکل مرحلے سے گزرا ہوں اس وقت, کہ ساری اصطلاحات کو الگ ہٹا کے کتنے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں مطلب تک پہنچا دوں, کہ یہ برقی شعائیں تھی. برقی شعائیں یعنی روشنی تھی, برقی شعائیں یعنی نور تھا. پوری سائنس نے اتفاق کیا کہ مادے سے پہلے بھی جو چیز تھی, مادے کا اصل تھی برقی شعائیں. تو آئیے مولا کائنات کا قول, اول ما خلق اللہ نورا. کس سے سائنس پڑھی علی نے؟ مولا کائنات کے, وہ رسول کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. رسول کی حدیث پر مہر تصدیق سب کر رہی ہے امامت, یہ کہہ کر کہ اول ما خلق اللہ نورا, سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا, روشنی کو خلق کیا. اب سائنسی تحقیقات 3000 سال میں یہاں تک پہنچی, آج کہہ رہی ہے کہ نہیں, مادے کی اصل بھی نور ہے. یہی تو علی بھی کہہ رہا ہے. سنیے مولا کا دوسرا جملہ, یہی تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں. آپ خود بھی نقل کرتے سنتے ہیں. آج میں نے سائنس کی دلیل دے دی مولا کس قول کے پیچھے, کہ لا شک لجعلت الماء نورا, اگر میں چاہتا تو اس پانی سے نور پیدا کر دیتا. اب سمجھ میں آئی اس قول کی حقیقت؟ کتنے مراحل طے کیے عقل انسانی نے, یہ نیوٹران پروٹون اور الیکٹران کو تلاش کرنے میں صدیاں لگی. اور مولا کائنات بتا رہے ہیں, اگر میں چاہتا, اگر تو محل ہوتے, لا شک لجعلت الماء نورا, میں اس پانی سے نور کو خلق کر دیتا, نور کو پیدا کر دیتا. سائنس نے بھی یہ کہا, کیا اصل ہے نور؟ سب سے پہلے نور تھا. تم نے نور کو بھی نہیں دیکھا, تم نے مادے کو بھی نہیں دیکھا, تم نے جوہر کو بھی نہیں دیکھا. جتنے مٹیریلسٹ ایمان کس طرح رکھتے ہیں, اس غیب کا جو نہیں جس کو نہیں پہچانا, یعنی عقل سے بھی پہنچے تو وہی. اور یہی بات جب لسان وحی سے ادا ہو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو ایمان کی منزل کیا بتا رہے ہیں مولا کائنات؟ رسول کیا بتا رہے ہیں؟ پیغمبر کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے غیب پر ایمان لانا سیکھو. اگر رسول کے کہنے پر نہیں لاؤ گے تو تمہاری عقل بھی وہیں پہنچے گی, مگر تمہاری عقل جو سفر ہزاروں سال میں طے کرے گی, علم لدنی کے حامی ان مسائل کو تمہارے لیے حل کر کے جائیں گے. اگر انہیں کلیہ قرار دو گے, ایمان بھی سلامت اور ترقی بھی کرتے چلے جاؤ گے. کسی ترقی سے اسلام نے نہیں روکا, نہ سائنس کی ترقی سے, ना केमिस्ट्री से ना फिजिक्स से, तो नाम से ना, नाम बदलते चले गए, कुछ भी रखो, सरचश्मा, सरचश्मा कहाँ है इन तमाम चीजों का। अब लोगों ने कहा ये तो गैब की खबरें देते हैं, हमारे लिए गैब है जिसके पास इल्म है। अगर पूरा लश्कर में प्यासा, अब देखिए मौजिजा आपके लिए मौजिजा है, ईमान के लिए तो मौजिजा नहीं है ना। ईमान के पास इल्म है, दो किस्म का इल्म होता है ईमान के पास, याद रखिएगा, एक इल्म इक्तिसादी और एक इल्म मोहब्बती, जिसको कहते हैं वहबी, अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ इल्म, जो इल्हाम होता है, जो इल्का होता है, जो वही की सूरत में आता है, जो लौह महफूज से कल्ब इमाम पर मुंतकिल होता है, जिसके लिए कुरान कहता है कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, हर शय के इल्म को, हर शय को हमने इमाम मुबीन में जमा कर दिया। अब मुफस्सिर कुछ भी कहें, यही कहेंगे ना कि इमाम मुबीन कुरान है, कुरान किसके सीने में है, हर शय कुरान में जमा है, तो जहां कुरान होगा वहां पूरी कायनात होगी कि नहीं, हुई कि नहीं, पूरी कायनात जमा हुई कि नहीं, तो अब हमारे लिए मौजूदा। लेकिन अगर लश्कर प्यासा है, पानी कहीं नहीं मिलता, और यदि एक पत्थर को हटाएं कि यहां से हटाओ, वहां खुदे, वहां चश्मा निकला है, तो मेरे लिए आपके लिए मौजूदा है, जो मकाम इमामत को पहचानते नहीं उनके लिए सहर हुआ। अली रखता है, डॉक्टर इंसान की नब्ज देखते हैं, हुकमा इंसान की नब्ज देखते हैं, मरज बताते हैं, वो भी यकीन नहीं कि सही बता दें कि गलत बता दें, लेकिन आप जाते उन्हीं के पास, क्यों, जानते हैं कि ये जानता है इंसानी जिस्म को, इसने तहकीक की है इंसानी जिस्म की, इसके सामने बना नहीं था इंसानी जिस्म, इस हकीम के सामने बना नहीं, इस डॉक्टर ने जिस्म को बनते हुए नहीं देखा, बरसों तहसील इल्म की कसब किया है, इक्तिसाबी इल्म के जरिए इंसानी जिस्म से आशनाई हासिल की, और वो भी यहां तक कि अगर कान का डॉक्टर है, ईएनटी है, तो ईएनटी का ही जानता है, और कुछ नहीं दिखाते लोग उसको, दिल नहीं दिखाते, अगर दिल में दर्द पैदा हो जाए कि भाई ये आंख कान समझ के कहीं का इलाज न कर बैठे, ऐसा है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट आंखों का डॉक्टर है, तो उससे पेट के अमराज का इलाज नहीं होगा, तो इसके लिए तो आप फलन जगह के पास जाइए, और अब तो आप जानते हैं कि वैसे ही लाइन से दुकानें खुली भी होती हैं, कमीशन बने हुए होते हैं, जब तक आप एक महीने तक 30 डॉक्टरों को दिखा नहीं दे पता ही नहीं चलेगा आपको हुआ क्या है, बहुत माजरत के साथ हर शोबे का यही हाल है, टिप की बात नहीं कर रहा, हर शोबे में दुकानें खुली हुई, वो इल्म की दुकान है, इल्म बिक रहा है, आयात बिक रही है, हदीसें बिक रही हैं, सब एक ही जैसे, इसी तरह मसीहाई भी बिक रही है, उसने भी कीमत लगाई है, हम तो पीछे रहे, तो ये हालत हो गई आज, तो यकीन नहीं उसके सामने बना नहीं है, लेकिन दिखाते उसी को, क्यों, ये मुझसे बेहतर जानता है, तो इस पर इतना यकीन, इसके इल्म पर इतना यकीन, और जिसको कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, इन पूरी इंसानियत के लिए भेज रहा हूं, जब मक्के के लोगों के लिए गवाह बनाया है, मक्के के लोगों के लिए वकफा बिल्ला है, शहीदम बैनी व बैनक व मन अंदहु इल्मुल किताब, आपके रिसालत की गवाही के लिए है, कौन का भी है, अल्लाह का भी है मेरे और आपके दरमियान, और वो जिसके पास किताब का इल्म है, गवाह कौन, जिसके सामने वाकया हो रहा होता है, जिस्म का इल्म रखने वाले की सच्चाई पर इतना यकीन, इल्म रखता है, उसके सामने बना तो नहीं, तो जिसके सामने कायनात बन रही हो, तो बताओ वो कायनात की हर नफ्स से वाकिफ हो रही है, तुम्हारे लिए मौजूदा, मेरे लिए मौजूदा, ईसा के लिए मुर्दे को जिंदा करना मौजूदा नहीं, उसके इल्म का करिश्मा है जो अल्लाह ने उसे इल्म दिया, कुंभे अल्लाह के हुक्म से खड़ा होता, इसलिए ताकि लोग धोखा ना खा जाए, जितने कमालात का इजहार होता रहा हमारे लिए मौजूदा, ये वो इल्म लदुन्नी, इल्म वहबी, इल्म अताई अल्लाह की तरफ से, क्योंकि कायनात रसूल के सामने, अली के सामने, अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, نور کو خلق کیا ہے علی نے بتایا. اب رسول بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی روشنی خلق ہوئی؟ سب سے پہلے, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, اس نور کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے علی کی خلقت ہوئی, ایک سے میری خلقت ہوئی. نور ولایت وہاں, نور رسالت یہاں, نبوت رسول تمام, اور عقیدہ ولایت علی پر تمام. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. تشریح کر تو دی کہ اللہ کے لیے ذاتی ہے, اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے علم کی صفت, غیب کی صفت عین ذات ہے اس کا. یہی عبد اور معبود کا فرق ہے جو میں نے کل اشارہ کیا. اگر کوئی بندہ غیب کی خبر دے رہا ہے, امام غیب کی خبر دے رہا ہے, رسول غیب کی خبر دے رہا ہے, تو گمان نہ کرو یہ تو شرک ہو گیا اگر ہم اس کے غیب کے علم پر ایمان لے آئے. کیوں؟ خود اس رسول کے آنے کی خبریں گزشتہ انبیاء نے نہیں دی. کیا کہہ رہی ہیں آپ اس علم کو؟ اور تھوڑی انبیاء کو موسیٰ کے آنے کی خبر نجومیہ نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کیا کہیں گے آپ؟ اقتصادی ہے ان کا علم, وہ بتا دیتے ہیں تجزیہ کر کے کہ کیا ہونے والا ہے, ہو یا نہ ہو, بتاتے تو ہے نا, علم تو ہے نا, قرآن میں ذکر تو ہے نا اس علم کا, غلط ہو یا صحیح الگ بحث, حرام ہے الگ بحث, علم تو ہے نا, بتاتے تو ہے, ہو یا نہ ہو واقعہ. تو پھر انبیاء کے لیے, اولیاء کے لیے, ائمہ تقریر کے لیے, بس کبھی ان کے علم کا مقایسہ اپنے علم سے نہ کرو. اگر وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں, آنے والے حالات بتا رہے ہیں, پوشیدہ خزانوں کا علوم کے پتہ دے رہے ہیں, تو یہ اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوتی ہے, اللہ کا احسان. عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے صرف غیب کا علم رکھنے والا, اور گواہ بھی اللہ ہے پوری گائے. لا یظہرو علی غیبہ احد, غیبہ احد, علی غیبہ احد, کسی پر اپنے اس غیب کو ظاہر نہیں کرتا پروردگار, سوائے ان کے جنہیں اختیار کر لیتا ہے, چن لیتا ہے. یہ اس ایک جملے کی تکرار ہوئی ہے میرے, میں جانتا ہوں گزشتہ سال میں نے پڑھا, لیکن اب یہاں سے رفت دینا چاہ رہا ہوں اپنے موضوع کو جو آج میں گفتگو کر رہا تھا. اب بات سمجھ میں آئی کہ امام کا علم غیب کون سا علم ہے جو اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے, تو پھر علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے علم اس طرح بڑھایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا بناتا ہے؟ رسول نے مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیا, میں نے اس سے ہزار باب کھول دیے. پھر یہ کیوں؟ حسن کس کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں؟ حسین کس کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں, سیکھ رہے ہیں کہ نہیں, اور مولا کائنات اپنے ان بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ نہیں, وصیتیں کر رہے ہیں کہ نہیں, نعت البلاغہ میں پڑھی خطوط لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ میں نے جو عرض کیا تھا کہ دو طرح کا علم ہے امام کے پاس, ایک اقتصادی جس کے لیے استاد بھی معصوم ہی ہوا کرتا ہے, وہ گھر کی تربیت. کیوں؟ اگر اقتصادی علم کی دیکھیے اس میں علت کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اقتصادی علم کے ذریعے در حقیقت ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے امام کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا. اگر حسن حسین کو رسول تعلیم نہیں دیں گے, اگر حسن حسین کی تربیت علی نہیں کریں گے, اگر حسن حسین کی تربیت فاطمہ زہرا نہیں کریں گی, تو قیامت تک ماؤں کو بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ مشکل ہے. یہ کون سا مسئلہ حل کیا میں نے؟ وہ جو ائمہ کی روایات کی بات جب ہوتی ہے کہ امام رضا خود بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہتے نہیں, مجھ سے میرے بابا نے کہا, ان سے ان کے بابا نے کہا, ان سے ان کے بابا نے کہا, یہاں تک کہ سلسلے اسناد کہاں پہنچتا ہے کہ ہمارے جد علی نے کہا,
اور علی سے رسول خدا نے کہا. میں امام خود کہہ دے کہ یہ بات ایسے کر لو, نہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ اقتصادی علم کی تربیت بھی ضروری ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, بچوں کو پڑھایا کیسے جاتا ہے. تو جب وہ گھریلو ماحول نظر آئے معصومین کے گھر میں, جو سمجھ لیجیے یہ تو معصوم ہے, یہ علم لدنی کے حامل ہیں, لیکن واقعات اور نصیحتیں اور باتیں اور مواعظ حسنہ اس صورت میں سامنے نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے ذخیرہ تربیت کا کیسے جمع ہوگا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ماں کے قدموں تلے جنت کیسے ہے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے, ہمیں امام کا مقام کیسے معلوم ہوگا, ہمیں قرآن کی اہمیت کیسے معلوم ہوگی, ہمیں عبادت کی اہمیت کیسے معلوم ہوگی. جب علی بچوں کو نصیحت کریں گے خبردار, ہمیشہ مظلوم کے مددگار اور ظالم کے دشمن بن کے رہنا. کیوں, کیا کوئی شک ہے, حسن بھی ساری زندگی مظلوموں کے حامی اور ظالموں کے دشمن رہے, علی نہ بھی کہتے تو امام ہے حسن بھی, حسین بھی امام, لیکن نہیں, محبوب ہو جائے گا. اسے کہا جاتا ہے امام کا علم اقتصادی, کہ جو ظاہری طور پر دوسرے معصوم سے, پہلے معصوم سے منتقل ہوتا ہے. اور ایک علم لدنی, کوئی بات موجود نہیں ہے, واقع نہیں ہوا, واقع کربلا ہونا ہی بعد میں, تو اس کے بارے میں پیشین گوئی تو کر دی, رسول نے بتا تو دیا, لیکن کربلا کے میدان میں جو امام فیصلے کر رہا ہے رسول کے وارث کی حیثیت سے کر رہا ہے, علم لدنی کا حامل ہے, ہر فیصلے کو اسی طرح انجام دے رہا ہے. سوال رکھنے کر دیا, ہر جگہ مدد ہوئی, اللہ نے مدد کی, کربلا میں مدد کیوں نہیں ہوئی؟ ابابیلوں کا لشکر آیا مکے پہ, مدد کی ابابیل کے لشکر نے, ابرہ کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا, بدر میں فرشتے آئے, احد میں فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے, ہر جگہ مدد کی اللہ نے, یہ کربلا میں مدد کیوں نہیں کی امام حسین؟ بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں اس کے, دو مختصر جواب آپ کی ذہن میں تمام کروں گا ان دو جوابوں پر. سب سے پہلی بات, جب ابرہ کے لشکر نے حملہ کیا ہے کتنے مومن تھے, کتنے نام کے مسلمان تھے؟ تاریخ یہی تو کہتی ہے کہ تنہا عبد المطلب کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا, تاکہ مجھے کچل کے چلے جاؤ, پورا مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا, حسب دستور حسب عادت اکیلے عبد المطلب کھڑے, وہ سب بلا رہے کہ آ جاؤ, کہا نہیں میری ذمہ داری, میں متول پیغام بھیجا, کہنا تم اکیلے کیا کر لو گے, کہ کچھ بھی نہ کر, مجھے روز کی طرح ہاتھی چلے جائیں. سامنے مرد جری بنا ہوا ہے, شجاع ہے عبد المطلب, لیکن جانتے ہیں کہ اندر کی کیفیت کیا ہے دل ہی دل میں؟ یہ مومن کی علامت ہے آج تک, کبھی خوف کا اظہار دشمن کے سامنے مت کرنا, اگر خوف کا اظہار کرنا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرنا, دشمن کو اس کمزوری کا احساس نہیں ہونا. عبد المطلب کہتے ہیں میں نہیں ہٹوں گا, تیرے ہاتھی مجھے کچل کر چلے جائیں, تیری ذمہ داری پر, اور دل ہی دل میں رجوع کرتے ہیں, پروردگار تو جانتا ہے کہ جیسا ہی صحیح, لیکن اس کرۂ ارض پر یہ ایک ہی تو گھر ہے تیری عبادت کا مرکز. جیسا لوگ بت پرستی کرتے ہیں, لوگ شرک کرتے ہیں, لیکن آتے تو بیت اللہ, اور تو جانتا ہے مالک کہ میں تیرا ناتوان اور کمزور بنا, بھاری الہ میری مدد کر, ان کے مقابلے میری مدد کر, یہ تیری نشانی تیرے ابراہیم کی یادگار مٹ جائے گی, کیونکہ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا, کوئی ایمان کا دعوے دار نہ تھا, اس لیے اللہ نے مدد کی, بھیجا رسول کو, چاہو تباہ کرو عبد المطلب کی مدد کرو, تاریخ میں رقم ہو جائے کہ رسول کے باپ اور چچا پہ تو گمان بھی نہ کرنا, عبد المطلب مومن شامل تھا. اللہ یا رسول اللہ, راوی عبد المطلب بھی مومن کامل تھے. اللہ سے دعا, کبھی بتوں کے سامنے پیشانی نہیں چکی عبد المطلب کی, یہ تو ان بت پرستوں کی اولادوں کا پروپیگنڈا تھا
جو یہ چاہتے تھے کہ کہیں گے کہ سارے ہی بت پرست نہیں, یہ وارث ابراہیم تھا عبد المطلب. تحریفات کا شکار ہو گیا تھا دین, لیکن یہ تو دین ابراہیمی کا وارث تھا. لوگ نہ سنیں, اپنے مقام کو تو عبد المطلب پہچانتا تھا. لہذا مدد کی, بکر میں مدد ہوئی, بہت مومن تھے, شہادت کے شوق میں گئے تھے. بدر بھی زندہ رہ گئے. بدر کے بعد محافظین باقی تھے, بدر میں نبوت کو نقصان نہیں پہنچا. احد کے بعد بھی نبوت باقی ہے, نقصان نہیں پہنچا. خیبر و خندق کے بعد بھی رسالت باقی ہے, نقصان نہیں پہنچا. طائف میں بھی رسالت باقی ہے, رسالت ختم نہیں ہوئی. کربلا کیا ہے؟ کربلا رسالت کی بقا کا میدان ہے. اگر کربلا میں حسین جبرائیل کی مدد کو قبول کر لے تو مقصد کربلا ہی ختم ہو جائے گا. اگر کربلا میں حسین بعض روایات کے مطابق جنات کی مدد قبول کر لے تو مقصد کربلا ہی ختم ہو جائے گا. یہ تو مار لیا ہی ایسا ہے, یہ تو جنگ ہی ایسی ہے. اسے مصیبت نہ سمجھو اس معنی میں کہ مدد نہیں کی اللہ نے. یہ اللہ کی وہ نصرت تھی حسین کے ساتھ, یہ اللہ کی وہ تائید خطی تھی حسین کے ساتھ, یہ اس وعدے کا ایفا تھا. اللہ نے جو اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا اس کے ایفائی کا دن تھا, عہد وفا کا دن تھا کربلا, اور بندے کا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا دن تھا کربلا. کوئی مدد نہیں. وعدہ کیسے پورا ہوا؟ نصرت کیسے ہوئی حسین کی؟ مجھے بتاؤ. بدر میں کتنے شہید, احد میں کتنے شہید, ہزاروں شہید, لاکھوں شہید. کربلا میں زخمی تو آئے تھے, اور کیا ہوا؟ 72 تیروں تلواروں کے زخمی تو آئے. لوگ کہتے ہیں کہ زخمی تو آئے, لیکن اعجاز تو دیکھو, اللہ کی نصرت تو دیکھو. قیامت تک کے لیے حسین کے ذکر کو, جو عزت ملی, جو مقام ملا, کہ زبردستی یوم منانے کی ضرورت نہیں. یہ انبیاء کی ان مصیبتوں کا اتمام تھا. نعمتیں بھی تمام, ساری مصیبتیں بھی تمام, سارے امتحانات بھی تمام ہوئے کربلا میں. یحییٰ کو چیر دیا گیا آرے سے, کتنا بڑا امتحان. یحییٰ کا ذکر ختم ہو گیا؟ نہیں, یہی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں جتنی بڑی قربانی دو گے. اور پھر رسول کا یہ کہنا کہ سارے انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف, میری مصیبت ایک طرف, ان تمام کی مصیبتوں کو جمع کرو, میری مصیبت ان سب سے زیادہ. تو کیا کہیں گے؟ ہاں, طائف میں پتھروں میں چھپ گیا خدا کا حبیب, دعا کر رہا, پروردگار یہ گمراہ ہے, یہ ناسمجھ ہے, ان پر عذاب نہ بھیجنا, ان پر عذاب نہ بھیجنا. مصیبت جتنی بڑی ذکر بھی اتنا ہی باقی رہے گا. اور رسول نے کیوں کہا؟ حالانکہ بظاہر آپ دیکھیے جناب نو 950 تک مصائب کا شکار رہے, جناب صالح, جناب ابراہیم کتنی آزمائش سے گزر گئے. لیکن یاد رکھنا کہ رسول اپنی 23 کی مصیبتوں کا ذکر نہیں کر رہا. رسول کی مصیبت میں علی کی مصیبت بھی شامل ہے, رسول کے مصائب میں اس کی بیٹی فاطمہ کی مصیبت بھی شامل. نہیں کہا تھا رسول من عزا فقد عزان, جس نے میری بیٹی کو اذیت دی, تکلیف دی, اس میں مجھے بھی تکلیف دی. حسن کی مصیبت رسول کی مصیبت میں شامل ہے, اور کربلا کو تو رسول نے خود بھی شامل کر لیا تھا. نہیں کیا تھا؟ کوئی اختلاف کرے گا اس روایت سے کہ جس کو ہر مکتبے سے لکھا ہے ولادت کے واقعے کو جناب سید الشہداء کے, کہ ابھی خوش ہے ماں, رسول آئے ہیں, خوش ہیں, گود میں لیا ہے, اور پھر فوراً ہی رونے بھی لگے. اس گریے کی بنیاد تو خود رسول نے ڈال دی تھی کہ میرا یہ بچہ دشت بلا میں تین روز کا پیاسا قتل کر دیا جائے. اس لیے اس مصیبت کا ذکر کسی کا مرہون منت نہیں ہے کہ آپ ہوں گے تو حسین کا ذکر ہوگا, آپ نہیں ہوں گے تو حسین کا ذکر نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کے وعدے کی تکمیل ہے. تو نے میرے ذکر کو زندہ کر دیا, میں تیرے ذکر کو زندہ کر دوں گا. تو ساری مصیبتیں تمام ہوئی کربلا میں حسین کی مصیبت کی صورت میں, لہذا حسین کے ذکر کو بھی طول مل گیا, ہر غم پر محیط ہو گیا. حسین کا غم, حسین کی مصیبت, لاکھوں شہید ہوئے, کروڑوں گھر اجڑے دنیا میں, لیکن سب کو ڈھارس ملتی ہے تو کہاں سے؟ کربلا سے ڈھارس ملتی ہے. ایسی مصیبت کسی کو نہیں ملی. لوگ نمالم کیا سمجھتے ہیں, وہ یہی شہادت میں ان کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ شہادت تو نعمت ہے, شہادت تو اعزاز ہے, شہادت پہ رونا کیسا ہے. آگے بڑھاؤ اپنی فکروں کو, شہادت پر صرف نہیں رویا جاتا, تین دن کی مصیبت پہ صرف نہیں رویا جاتا, شہادت کو تو خود حسین کے بیٹے نے کہا کہ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرام, قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے شرف و بزرگی ہے, حسین کے بیٹے نے کہا. لیکن یہ تو بتا, کیا رسول سادیوں کا سر برہنہ بازار میں پلایا جانا, رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جانا, رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لینا, رسول کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن باندھ دینا, ان کے مال و اسباب کو لوٹ لینا, ان کے خیموں کو جلا دینا, ان کا بازاروں میں تماشا کر دینا, 10 محرم کو کربلا تمام ہو جائے گی تو دیگر ائمہ کی شہادت کی طرح یہ شہادت بھی 3 دن سے زیادہ آگے نہ بڑھتی. یہ زینب ہے, زینب جس نے وعدہ کیا ہے اپنے بھائی سے حسین. حسین نے ذمہ داری دی تھی نا زینب کو, زینب اب تمہارے حوالے ہیں دین کی بات کو, جلتے ہوئے خیموں سے صرف زین العابدین کو نہیں بتایا, پوری امامت زینب کا, امامت کو بچا کر لائی ہے زینب, امامت کے مقصد کو بچا کر لائی ہے زینب. حدیث عشق دباب است کربلا اور دمشق, شکے حسین رقم کر دو دیگر زینب, ساری عشق خدا کی داستان, عشق اسلام کی داستان ان دو ابواب میں جمع ہو گئی. ایک باب رقم کیا حسین نے اپنے خون سے, ایک باب کی داستان لکھی زینب نے دمشق کے بازاروں میں. یہ ہے کربلا, یہ ہے اسلام کی کہانی, یہ ہے اسلام کی بقا کا راز. اس لیے یہ قربانی ساری قربانیوں پر حاوی ہو گئی کہ بات 10 محرم تک رکی نہیں, بات تو آگے بڑھتی چلی گئی. عزاداران حسین بس آج میں نے بات کو یہیں تک ختم کیا. یہ ہے وہ کریکٹر, یہ ہے وہ کردار کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. انتظار کر رہے ہیں کتنے حر, نہ معلوم کہاں کہاں انتظار کر رہے ہیں, کن کن جگہوں میں چھپے بیٹھے کہ کب آواز حق سنائی دے, کب حسین کی آواز سنائی دے, کب حسین کا پیغام سنائی دے. یزیدیت کی صفوں سے نکل کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یہ غر ہے, تاریخ رقم کر کے چلا گیا, دیکھ رہا ہے اپنے سامنے ان کرداروں کو دیکھ رہا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, غر نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا غر نے ایک ایک چیز کو, سب سے پہلے تو راستہ روکا ہی حر نے تھا, 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا, راستہ روک لیا تھا. کیا کوفے کی طرف نہیں جا سکتے, میرے امیر نے مجھے بھیجا ہے. تکرار ہوئی, بات آگے بڑھی, حسین نے سواری کو آگے بڑھانا چاہا, حر نے لگام تھام لی. کا فرزند رسول, میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے. اور حسین نے کہا چھوڑ میرے گھوڑے کی باک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. حسین نے غلط تو نہیں کہا تھا ہر کے لیے, معصوم کے الفاظ, ایسا ہوا نا. لیکن غور کو دیکھیے, جری ہے, دلیر ہے, بہادر ہے. پہلی بار زندگی میں سامنا ہوا ہے فرزند رسول کا, جانتا نہیں, دیکھا نہیں, سنا نہیں. رسول کا نواز سر جھکا لیا اور سر جھکا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول, آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اتنا تو جانتا تھا نا ہو, تو یاد رکھنا, توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کی محبت کا چراغ جل رہا ہو. توفیق اسی کو ملتی ہے, مہر نہیں لگتی جب تک اہل بیت کی محبت بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. کہیں تھوڑی سی بھی محبت ہے تلاش کرو, جگہ جگہ وہ حر ہیں, دور نہ کرو انہیں اپنے سے, انہیں قریب لاؤ اپنے. دیکھو ہر روز حر حسین کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. سر جھکا دیا حر, اور ایک احسان تو پہلے ہی کر چکا تھا نا حسین حر پر. جب آمنا سامنا ہوا تھا تو حر کے لشکر کا پانی ختم ہو چکا تھا. انسان اور حیوان دونوں کی زبانیں پیاس سے بہا لگ گئی. سامنا ہوا تو پہلی بات حر نے یہ کیجیے کہ فرزند رسول تھوڑا سا پانی میرے سپاہیوں کو مل جائے گا. حسین نے حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھول دو, سیراب کرو ان 1000 سپاہیوں کو, سفر صحرا کا سفر سیراب کرو. حسین کے جان اشاروں نے حر کے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. ایسی حالت میں حیوانوں کا خیال کسے ہو؟ اسے یہ خیال ہے کہ جو جن و انس کا امام ہے. یہ نہ سمجھے حیوان تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا امام ہے, کائنات کا امام ہے. اور حسین نے حکم دیا کہ ان کے حیوانوں کو بھی سیراب کرنا, اس کی پرواہ نہ کرنا کہ ہمارے پاس پانی نہیں بچے گا جب تک سیراب نہ ہو جائے. حسین نے حر کو, حر کے سپاہیوں کو, حر کے حیوانوں کو بھی سیراب کرایا. سیراب پہلا احسان کر دیا کہ دیکھو تم پیاسے آئے تھے, ہم نے تمہیں سیراب کر دیا تھا, ہم نے اپنی حصے کا پانی تمہیں دے دیا تھا, ہم پیاسے رہے تمہیں سیراب کیا. اس لیے بھی سر جھک گیا تھا حر کا, اتنا بڑا احسان کیا. طے کے پایا کہ جب تک نیا حکم نہیں آ جاتا ساتھ ساتھ ایک تیسرا راستہ اختیار کرتے. اس تیسرے راستے کی طرف چل رہی, مغرب کا وقت ہوا, دونوں لشکر نماز کی تیاری کر رہے ہیں, ادھر حسین اور اس کے جانسار, ادھر حر اور اس کے سپاہی. حر وضو بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ کیا کر, سردار امامت کرنی ہے لشکر. حر سوچ ہی رہا ہے, اس کے سپاہیوں نے کہا نماز کی ابتدا نہ کر, امامت سیکھ رہے. کہتا ہے وائے ہو تم پر, ارے رسول کا بیٹا امامت کر رہا ہے, کیسے بہتر کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا کی امامت میں نماز کو ادا کیا جائے. سپاہی اس خوف سے نہیں آئے کہ حاکم کو امیر کو پتا چل گیا تو نوکری گئی. ہوتا ہے نا نوکری گئی, حر یہ ہوتا ہے جذبہ, حریت کا جذبہ. پہلا انقلاب جو حر میں آیا, حسین کے ساتھیوں نے صفے درست کر لی, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی, اقامت کہیں کنارے نہ تھے کہ حر اپنی صفوں سے نکلا اور حسین کی صفوں. زہیر نے مسکرا کر دیکھا, مسلم بنے اور سجانے نے مسکرا کر دیکھا, جگہ دے دی اپنے درمیان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ وقتی طور پر برا آدمی اچھوں میں آ جائے تو اچھا لگنے لگتا ہے، خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو جب زہیر مسلم اور عباس کے درمیان میں کھڑا ہو گیا تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی صحبت اس پہ اثر نہ کرتی. دور سے دیکھنے والوں کو کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا کہ ان میں حر کون ہے، ان میں زہیر کون ہے، ان میں مسلم بنے اور سجا کون ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اچھائی کا روپ چڑھائے ہوئے لوگ جب بدکاروں کے درمیان میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ ان میں زیادہ برا کون ہے، ایک جیسے سب نظر آنے لگتے ہیں. تو ہر ادھر سے نکل گیا، حسین کی صفوں میں آ گیا، جگہ دے دی اپنے درمیان. اور حسین بھی شاید کہہ رہے ہوں اور یا کہا ہو اپنے ساتھ کہ ان کو جگہ دو، اپنا سپاہی ہے، اپنی فوج کا آدمی ہے وہ. اب ہر نماز حسین کی ابتدا میں پڑھتا رہا کربلا تک، کربلا یہاں تک کہ کربلا لشکر الگ ہو گئے، وہاں لشکروں پر لشکر آتے رہے. عمر سعد ملعون سپہ سالار پورے لشکر کا قرار پایا، 10,000, 30,000, 70,000 جو بھی روایات، 12,000 کا لشکر اور ادھر 72. ایک ایک واقعہ حر کے سامنے ہو رہا ہے. 5 محرم کو حکم دیا گیا خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا لیے جائے، 7 محرم کو پانی پر بندش پہرے لگا دیے گئے، کوئی پانی نہیں لے جا سکتا. چلیے مان لیا بھائی، کتنا گرمی کا زمانہ، کتنا پانی رہا ہوگا خیموں میں، اگر پہلے سے تھوڑا ذخیرہ ہوگا بھی تو کتنا، کتنی دیر چلتا ہے پانی، ختم ہو گیا. تو پھر بھی 8, 9, 10 تین دن کی روایت تو ہے. اور جو حسین یہ جانتا ہے کہ اب پانی نہیں ملے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس حسین نے تو پہلے مرحلے سے ہی پانی کا استعمال، پانی پینا چھوڑ دیا ہوگا، پانی نہیں پیا ہوگا حسین. باہر کتنے پہر وہ پانی چلا، میں مانتا ہوں عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات کہ جب بندش ہوئی ہوگی ساتھ ہو تو کچھ پانی ہو، ٹھیک ہو، لیکن کتنے پہر چلتا ہے ایسے ماحول میں پانی، اس صحرا کی گرمی میں پانی، وہ جب نہر سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ پانی بھر بھر کے لے آئے گھاٹ، پانی بند ہو گیا، 2-4 پہر چلا ختم ہو گیا. 3 دن کی روایت تو پھر بھی اپنی جگہ مسلم ہے نا، 8, 9, 10 تین روز کی پیاس تو پھر بھی رہی نا، یہ سب دیکھ رہا ہے. اور جب ایک وقت یہ آیا کہ 9 کو اعلان جنگ کیا گیا، موخر کر دیا ایک دن کے لیے حسین نے جنگ کو، مہلت دی ایک دن ٹھہر جاؤ. جملے تو یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں اللہ کے ذکر کو اور عبادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. لیکن مجھے یقین ہے، حالات واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ابھی حسین کا لشکر مکمل کہاں ہوا، حبیب تو پہنچ گیا، حر ابھی تک نہیں آیا. حسین کو گوارا نہیں جس نے میرے پیچھے اتنی محبت سے نمازیں پڑھی، میں اس کو یزیدیوں میں چھوڑ دوں؟ نہیں، مہلت دو، خر کو مہلت دو، سوچنے کی مہلت دو، آئے گا میرے پاس آ جائے. شب عاشور خر کے کانوں سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں، اللہ تش اللہ تش اللہ تش، خر بے چین ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا ہلکا. پہنچا عمر سعد کے خیمے میں، او عمر سعد کیا صبح واقعی جنگ ہو؟ عمر سعد کہتا ہے کیوں، کیا تجھے یقین نہیں صبح جنگ ہوگی؟ اور ایسی جنگ ہوگی تیروں کا محور سے گا، سلواریں چلیں، نیزوں کی بجلیاں چمکیں گی، سر اپنے جسموں پر سلامت نہیں رہیں گے، جسموں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا. ہر کے اس جملے نے بتایا کہ ہر کو اب تک یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کون فرزند رسول سے جنگ کرے گا، ابھی کچھ ان کا معاہدہ ہو جائے گا، میری نوکری بچ جائے گی، حسین اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن اب حضور کو پتا چلا کہ نہیں، واقعی جنگ تو ہوگی، جنگ ضرور ہوگی۔ اب اپنے خیمے میں آیا ہے، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ بھائی غور سے دیکھ کر کہتا ہے، حر تجھے ہوا کیا؟ آج تک کسی جنگ میں تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی جو آج دیکھ، کیا بات؟ حر کہتا ہے، بھائی یہ آوازیں سن رہا ہے۔ خاموشی ہوئی خیمے میں، تو بھائی اور بیٹے نے بھی آوازیں سنی، الاتش سیاس کی آوازیں۔ کہ یہ کس کی آوازیں ہیں جانتا ہے؟ یہ رسالت ماں کے خان والے کے بچوں کی آواز ہے، یہ اہل بیت، اور یہ بولا ہے، یاد ہے نا بھائی، ہم پیاسے تھے انہیں نے ہمیں سیراب کیا تھا، ہم پیاسے تھے انہیں نے ہمیں پانی پلایا تھا، بتا کیا یہی انسانیت ہے؟ اور پھر یہ بتا کہ رسول کے بیٹے سے جنگ کر کے ہم رسول خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، تمہیں کیا کروں؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ قدم بڑھاتا ہوں اس طرف، قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن یہ تو طے ہے نا کہ حسین شاہ محشر ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے، حسین میری شفاعت کرے گا۔ اور اگر ادھر رہتا ہو، دولت بھی ملے گی، جاہ و منصب بھی ملے گا، لیکن یہ بتا کہ جہنم کی آگ سے کوئی چیز ہمیں بچا سکے گی؟ بس اس درمیان میں کھڑا بھائی کہتا ہے، کوئی فیصلہ کر، کیا سوچا تو نے؟ اپنے ہتھیار اٹھائے، کہتا بھائی میں چلا، بس میں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں دلیر انسان، یہ ہوتے ہیں بہادر، یہ ہوتے ہیں شجاع، جن کی غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جان کے خوف سے حق کی حمایت چھوڑ دے۔ یہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ان کی غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ حق کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس با غیرت اور با حمیت نے یہ ثابت کیا کہ میں دلیر ہوں، میں بہادر ہوں، بزدل نہیں۔ کہ میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل میں آئے کرو۔ بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ۔ بیٹا آگے پڑا، بابا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا، بہادر بھائی کا بہادر بھائی۔ غلام سے حر نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا، غلام نے دوڑ کر پیر پکڑ لی، جب تک جہنم کا راہی تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ دے جاتا۔ سینے سے لگا کر دعا دی۔ یہ چار افراد پر مشتمل مختصر سا قافلہ یزیدیت سے نکل کر حسینیت کی طرف چلا، ہجرت کر رہا ہے، ہجرت، معصیت سے اطاعت کی طرف ہجرت کر رہا ہے، ہلاکت سے شہادت کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ یزیدیت کے ساتھ ہلاکت، حسینیت کے ساتھ شہادت، لیکن مختصر سا قافلہ کیوں، مختصر سا لشکر کیوں؟ تاریخ انسانی کا عظیم ترین لشکر ہے یہ، اگر کوئی اور ایسا لشکر ہے تو دکھا دو مجھے، کہ جو موت کو، جو زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف جا رہا ہو۔ یہ تو اور جانتا ہے کہ میں موت کو چھوڑ کر ابدی حیات کی طرف جا رہا ہوں، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں موت ہے ہی نہیں، اب میں اس گھر کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ جس نے اپنا سر اس چوکھٹ پہ جھکا دیا، حسین نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ زندگی سے موت کی طرف نہیں، ہر موت سے زندگی کی طرف چلا۔ ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی نہیں، ہوا چاہتی ہوں،
نکلا یہ قافلہ یہ عظیم لشکر. ادھر حسین نے حکم دیا اپنے جانساروں کو جاؤ ہور کا استقبال کرو ہور آ رہا ہے, اور دیکھو اب میرا جانسار بن کے آ رہا ہے, اب میرا دوست بن کے آ رہا ہے, اسے عزت اور احترام سے میرے پاس لانا, میرا مہمان بن کے آ رہا ہے. ادھر سے چند ہستیاں چلی ہور کے استقبال کے لیے, ادھر ہور نے اندھیرے میں کچھ سایوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا, گھبرا گیا, سواری سے اترا, بھائی سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے حسین کے جانسار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں حملے کی نیت سے آ رہا ہوں. اور قمر بنی ہاشم کے کو تو قد و قامت سے ہی پہچان لیا ہور نے, کہیں فرزند بوترا مجھے حملہ آور نہ سمجھ بیٹھے, اور میں تو ویسے بھی مجرم ہوں, میں تو ویسے بھی گناہگار ہوں. اپنا ماما اتارا, کہا میرے ہاتھ باندھ, میرے ہاتھ باندھ, مجرم ایسے تو عدالت میں نہیں جاتے, میں منصف کے پاس جا رہا ہوں, میں عادل کے پاس جا رہا ہوں, میں فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں, میرے ہاتھ باندھ, ہاتھ بند. اور جو ہی قریب ہوا ہے یہ ادھر سے وہاں دو زانو بیٹھ گیا زمین پر, آواز دے کے کہتا ہے فرزند بوترا جنگ کے ارادے سے نہیں آیا, لڑنے کے لیے نہیں آیا, اتنی اجازت دے دیجیے کہ مولا کے قدموں میں پہنچ جاؤں, کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ عرض لے کر آیا, کوئی درخواست لے کر آیا. علی کا لال عباس آگے بڑھا, خود کو گلے سے لگایا, ہور میرے مولا ہی نے تو بھیجا, میرے مولا نے کہا ہے میرا مہمان آ رہا ہے, اسے عزت اور احترام سے لے گا. کس کس پہلو پر میں بات کروں آپ کے سامنے, کوئی دوسرا حسین ہے تو لا, کاش کاش یہ ابو لہب, یہ ابو جہل, یہ وقت کے یزیدی فکر رکھنے والے لوگ کسی ایک گوشے کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتے کربلا کے, حسین کی شخصیت کے کسی ایک پہلو کو بھی ان کے سامنے بیان کر دیا جاتا تو آج اور کل اور آنے والے کل حسینیت کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو. یہ حسین ہے, حسین میرا مہمان ہے, اسے عزت و احترام بھی ساتھ لے کر لے کر آیا. عباس کو خود دوڑ کر آگے بڑھا, قدموں پہ سر رکھ کے دلک دلک کر رو رہا, اے فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو جائے گی, کیا میرا جرم ایسا ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں, بتاؤ. ارے کون سا گناہ ایسا ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی گناہ کہ اولاد رسول کا پانی بند کر دیا جائے. اے حسین آپ کریم ابن کریم ہیں, میں ہی ذمہ دار ہوں بچوں کی لڑکش کی صداؤں کا, یہ جو بچے پکار رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس, میں ذمہ دار ہوں. حسین کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں, کریم ابن کریم کہہ دیا حسین کو, حسین نے اپنے ہاتھ سے ہور کے ہاتھ کھولے, زانو سے سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا, ہور جا میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا, میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا, ہور اب آج کے بعد تج پر کوئی گناہ نہیں ہو. لیکن اگر دارو جانتے ہو نا کیوں معافی ملی, اتنے بڑے جرم کے بعد متوجہ ہو گیا, آ گیا حسین کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو ہور بننا اتنا آسان ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا, ہور بننے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا پڑتا ہے.
جب حر بنتا ہے انسان ادھر معافی ملی اور کہتا ہے نہیں مولا ایسے نہیں, میں ہی گناہگار ہوں, سب سے پہلے قربانی دوں, پہلے غلام گیا, یہاں بھی غلام نے سبقت کی قربان ہوا, پھر بھائی گیا قربان ہوا, غلام کے لاشے کو بھی ہر لے کر آیا, بھائی کے لاشے کو بھی ہر لے کر آیا, اب بیٹا میدان جنگ میں روانہ ہوا, بیٹے نے داد شجاعت دی, جب زخموں سے چور ہو کر ہر کا بیٹا گرا تو آواز دی, اے بابا میری مدد کو پہنچ, میں نے اپنی جان قربان کی, ہر بڑا دلیر ہے, ہر بڑا بہادر ہے, شجاع ہے, لیکن جب جوان بیٹے کی آواز سنی نا, صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں نا, کچھ دیر کے لیے ماں کی نظروں سے بچہ اوجھل ہو جائے تو ماں سمجھ سکتی ہے کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے, خدا سلامت رکھے آپ کے بچوں کو, لیکن یہ دعا بھی ضرور دوں گا کہ سلامت رکھے آپ کے بچوں کو, لیکن یہ بھی دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کو اتنا حوصلہ اور اتنا جذبہ بھی دے دے کہ حور کی طرح جب حسین پر بات آ جائے تو اپنے عزیز اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنا, کچھ بھی صحیح, جب جوان بیٹے کی آواز سنی حور سب اٹھا چلایا میرے لال ابھی آ رہا ہوں, ادھر حور دوڑا ادھر حسین نے آواز دی خبر, حبیب دوڑو مسلم دوڑو عباس دوڑو, دیکھو خبردار خور مقتل میں جانے نہ پائے, خور قتل گاہ میں جانے نہ پائے, ارے جوان بیٹے کا لاشا ہے خور سے دیکھا نہ جائے گا, خور سے دیکھا نہ جائے گا جوان بیٹے کا لاشا, حسین خود آگے بڑھا, حسین خود قتل گاہ میں پہنچا, اپنے ہاتھوں سے ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لایا, ہر کو جانے نہ دیا کیونکہ حسین جانتا ہے کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا داغ ہو, بس یہاں اپنے ہی جملوں کی تکرار کروں گا, کب میری تسلی ہوگی, اے مولا حسین ارے کچھ جان اثاروں کو روک لیجیے, کچھ جوانوں کو روک لیجیے, عصر عاشورہ کے لیے روک لیجیے, جب آپ کا لال علی اکبر آواز دے گا, اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو, اور حسین جب آپ کو راستہ سجھائی نہ دیتا, جب آپ رن میں ٹھوکرے کھا رہے ہو, ارے کوئی نہ ہو جو آگے بڑھنے رکھا Ha ha ha!